السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأی آلاء ربکما تکذبان. وقال اللہ تبارک و تعالی، انہ لقول فصل وما هو بالہذل. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. وقال علیہ الصلاۃ والسلام، القرآن حجۃ لک او علیک. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. اس وقت ہمیں گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ قرآن حکیم کی فضیلت اور اس کی عظمت کے حوالے سے، اور عملی اعتبار سے یہ کہ اس قرآن حکیم کے حوالے سے میرے اوپر اور آپ کے اوپر حقوق اور ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جا بجا اپنی نعمتوں کا اظہار فرماتا ہے، اور قرآن حکیم میں سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ ہمیں عطا فرمائی کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. نعمتیں بے شمار ہیں اور ان کا گننا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں دو مرتبہ فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اور سورہ النحل کی آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. انسان اس کائنات پر نگاہ اٹھائے تو دنگ رہ جاتا ہے. بگ بینگ سے اس کائنات کے آغاز کا سلسلہ اور بلیک ہولز میں جا کر ملینز آف گیلیکسیز کا ختم ہونا یا کئی گیلیکسیز کا ختم ہونا، ہر گیلیکسی کے اندر اس کا اپنا سورج کا اور سولر سسٹمز کا موجود ہونا، اس طرح ہمارے سورج کو اگر دیکھیں تو اس زمین سے وہ 13,000,000 ٹائمز بڑا ہے، اور جس گیلیکسی میں یہ سورج موجود ہے اس گیلیکسی میں بے شمار 3 ارب کے قریب سورج موجود ہیں، اور کئی سورج اس گیلیکسی اس کہکشاں میں وہ ہیں کہ جن کی روشنی ہمارے سورج تک پہنچنے کے لیے 8,00,000.8 million نوری سالوں کی ضرورت ہوگی، لائٹ ایئرز کی. انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور اس کائنات کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سجایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں، فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، اس آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر لگا دی. ایک ایک ذرہ گویا کہ میری اور آپ کی زندگی کے تسلسل کا ذریعہ ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ نعمتیں بے شمار. اور کائنات تو بہت بڑی شے ہے، انسان اپنے اندر اگر جھانکے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس چھوٹے سے دماغ پر غور کریں جس میں 100 بلین نرو سیلز موجود ہیں، اور ایک ایک سیل الیکٹرک پلس کے ذریعے سگنل ریسیو کرتا ہے. یہ میرے سامنے کھڑی موجود ہے ہاتھ کی، اس کو میں ٹچ کرتا ہوں تو میرا ذہن مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس کو پکڑ سکتا ہوں، کیونکہ یہ گھڑی ہے، میں اسے جانتا ہوں. لیکن اس کے برعکس یہ سانپ ہوتا اور اس پر میرا اور آپ کا ہاتھ لگتا تو فوراً سگنل کیا آتا، یہ سانپ ہے اس کو چھوڑ دو، یہاں سے بھاگ دو. 100 بلین نرو سیلز کام کر رہے ہیں اس کھوپڑی کے اندر جو چھوٹی سی چھٹانگ بھر کی ہوگی، یا چند گرام کی ہوگی. آنکھوں کو دیکھیے, ایک دفعہ جب پلکیں جھپکتی ہیں 500 کیمیکل ایکسٹریکشنز تنہا اس ایک جھپکنے کی مدت کے دوران ہو جاتے ہیں. اپنے دل کی دھڑکن کو دیکھیے, اپنے گردوں کے فنکشن کو دیکھیے, اپنے ایک ایک عضو, ایک ایک آرگن کو دیکھیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دنگ رہ جاتا ہے انسان, بشرطے کہ وہ غور و فکر کرنے والا ہو. ورنہ قرآن ان لوگوں کا ذکر بھی کرتا ہے جو جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں. قرآن نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ان کے دل ہی اس سے سوچتے نہیں, ان کی آنکھیں ہی ان سے دیکھتے نہیں, ان کے کان ہی ان سے سنتے نہیں, یہ جانور ہے بلکہ ان سے بھی بدتر. اولئک هم الغافلون, یہی لوگ غفلت میں مبتلا. کیا مطلب؟ جو شخص ان تمام صلاحیتیں جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی مل جانے کے باوجود غور و فکر نہ کرے اللہ کی اس کائنات پر, اللہ کی ان کروڑوں نعمتوں پر, وہ انسان کہلانے کا مستحق. انسان وہی ہے جو ان سینسز کو استعمال کرے, اللہ کے عطا کردہ ان صلاحیتوں کو استعمال کرے غور و فکر کے لیے اس کائنات میں بھی اور خود اپنی جان کے اندر. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی قدرتیں سامنے آئیں گی, اللہ کی نعمتوں کا ایک احساس اور اعتراف پیدا ہوگا دل کے اندر. لیکن یہ بات جو مجھے آپ کے سامنے کرنی تھی فقط یہ موضوع نہیں ہے, موضوع ہے قرآن پہ بات کرنا. آئیے اس گفتگو سے اس موضوع کو جوڑنے کی کوشش کریں. ان کروڑوں نعمتوں میں غور فرمائی کہ سب سے بڑی نعمت کون سی؟ کروڑوں نعمتیں بے شمار ہیں, انکاؤنٹبل ہیں, شمار ممکن نہیں. لیکن آدمی غور کرے کہ سب سے بڑی نعمت کون سی, کیونکہ ہم مسلمان ہیں فوراً جواب شاید ہمارے ذہن میں آ جائے, وہ سب سے بڑی نعمت نعمتیں ہدایت ہے. یہی دے کے آدم کو بھیجا تھا زمین پر, آدم علیہ السلام کو دنیا کا علم بھی دیا جس کو آج کل ہم سائنٹیفک نالج یا ورلڈلی نالج کہتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں اس کا ذکر ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام باتوں کے نام سکھا دی. یہ دنیاوی علم کی طرف اشارہ ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین پر بھیجا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم جا تو رہے زمین پر لیکن یاد رکھنا, اور آدم علیہ السلام سے خطاب کے ضمن میں انسانوں کو کہا جا رہا ہے, جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں. یہ آخری ہدایت دے کر بھیجا گیا کہ جب جب ڈیوائن گائیڈنس آئے گی, الہامی ہدایت آئے گی انسان کے پاس, تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. مزید غور کیجئے, سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت کیوں ہے؟ دیکھیے, دولت قارون کو بھی اللہ نے دی, فرعون کو بھی دی, لیکن فرعون فرعون ہی بنا نا, قارون قارون ہی بنا. کیوں؟ ہدایت کی نعمت نہیں تھی. خوبصورتی اور سرمایہ داری اللہ نے ابو لہب کو بھی دی, لیکن ہم جانتے کہ اس شخص کا تو نام لے کر قرآن نے بدعا کر دی, تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک و برباد ہو جائیں. کیوں؟ ہدایت کی نعمت نہیں, تڑپ نہیں تھی ہدایت کی. ورنہ سنانے والے کون تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سنا کیا رہے تھے؟ قرآن جیسی عظیم نعمت, عظیم کتاب, لیکن تڑپ نہیں تھی. پڑوسی تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو لہب, لیکن تڑپ نہیں تھی, قبول نہیں کر سکتا. تو خوبصورتی بھی تھی, سرمایہ داری بھی تھی, لیکن ہدایت نہیں تھی, بد دعا ہو گئی اس کی. گنتے چلے جائیے, آدمی کے پاس اگر صحت ہے اور قوت بازو ہے تو ممکن ہے وہ کسی بھی ظلم میں استعمال ہو جائے. آدمی کے پاس اقتدار ہے, ہدایت نہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ جبر کرنے اور لوگوں کو غلام بنا کر ان پر ظلم کرنے میں استعمال ہو جائے. اگر ہدایت ہے تو ہر نعمت ہدایت ہوگی, اس لیے کہ وہ صحیح طور پر استعمال ہوگی. ہدایت ہے تو صحت بھی نعمت ہے, ہدایت ہے تو مال بھی نعمت ہے, ہدایت ہے تو کاروبار بھی نعمت, ہدایت ہے یہ دنیا کا مال و اسباب بھی نعمت, ہدایت ہے تو اولاد بھی نعمت. اسی کے جواب دہی پھر آسان ہو جائے گی, اور ہدایت نہیں تو جواب دہی مشکل ہو جائے گی. قرآن نے کہا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, لازماً تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ترجیح کر رہا ہوں کہ اگر ہدایت کی نعمت ہوگی تو یہ دنیا بھی نعمت ہے، ہر شے نعمت ہے، ہر نعمت نعمت ہے، اور ہدایت کی نعمت نہ ہو تو یہ ساری نعمتیں وبال جان ہو جائیں گی، کل جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی مشکل ہو جائے گی انسان کی۔ ہدایت کا آخری سرچشمہ وہ قرآن عظیم کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ ہدایت ربانی ڈیوائن گائیڈنس کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ اختتام کو پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر۔ اور اللہ نے یہ بھی اعلان کیا، ہدایت تو آدم کو بھی دی علیہ السلام، ہدایت نوح کو بھی دی علیہ السلام، ہدایت موسیٰ کو بھی دی علیہ السلام، اور ہدایت عیسیٰ کو بھی دی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ہدایت مکمل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر۔ قرآن نے اعلان کیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت ہدایت تم پر مکمل فرما دی۔ یہ اعلان آیا قرآن عظیم میں اور محمد کریم کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ عظیم ترین نعمت ہے قرآن، اگر تو ہم سمجھیں اور اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھیں اللہ کے رسول نے کیسے اس کو عظیم ترین نعمت سمجھا۔ آپ اکثر لوگ بزنس مین ہیں، میں جانتا ہوں اللہ کے رسول بھی بزنس مین تھے، 40 برس کی عمر تک تھے نا، کامیاب ترین تاجر تھے، مکے میں اہم ترین اور سب سے بڑا کہا جاتا ہے کہ کیپٹل سرمایہ خدیجۃ الکبریٰ کا تھا رضی اللہ عنہا، وہ آپ کے زیر استعمال تھا، اور لوگ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا سامان تجارت لے کر جائیں، آپ کی ڈیلنگ بڑی فیئر تھی لوگوں کے ساتھ، یہ چاہتی وہاں کے مالدار لوگوں کی۔ لیکن وہی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، گو کہ کمانا منع تو نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ٹاپ موسٹ مثال قائم کی ہمارے سامنے، ایک لمحہ اس کتاب کی اہمیت اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے ہٹ کر بسر نہیں ہو، یہ عظمت اللہ کے رسول کی نگاہوں میں اس کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کی نیند کسے پسند نہیں، رات کا آرام کس کی ضرورت نہیں، کس کا دل نہیں چاہتا کہ اطمینان سے آدمی سوتا رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی رات کھڑے ہوتے تھے، دو تہائی رات کھڑے ہوتے تھے، کبھی آدھی رات کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن کا حکم بھی تھا نا سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں، ورتل القرآن ترتیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے آرام سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سناتے تھے رب کائنات کو، جب دنیا سوتی ہوگی لوگ آرام کرتے ہوں گے اور ضرورت بھی ہوگی آرام کی، آپ کھڑے ہو کے قرآن سناتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیوں فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے آپ کی نگاہوں میں قرآن کی عظمت اور اہمیت۔ صحابہ کا معمول دیکھیے رضی اللہ عنہ مجمعین، ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کی 7 منزلیں دور نبوی سے چلی آ رہی ہیں کہ صحابہ ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت عموماً مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ بعض کا شوق ہوا کہ اور جلدی کر لیں تو اللہ کے رسول نے روک دیا ان کو کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، یہ ذوق و شوق روکنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں نے سے اشارہ کیا ایک دو مثالوں کے ذریعے کہ اس کو عظیم نعمت سمجھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو عظیم نعمت سمجھا آپ کے صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اب تک کی گفتگو کا حاصل نعمتیں بے شمار اللہ کی، اور دنگ رہ جاتا انسان، اور انکاؤنٹیبل ہے، انگنت ہے، جن کا شمار ممکن نہیں، لیکن سب سے عظیم نعمت نعمت ہدایت ہے۔ ہدایت ہے تو ہر نعمت نعمت ہے، ہدایت نہ ہو تو یہ نعمتیں وبال جان ہو جائیں گی، کل ان کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہدایت آدم علیہ السلام کو بھی دی گئی، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، تکمیل ہوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اعلان تکمیل ہدایت ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس ہدایت کا آخری ایڈیشن وہ قرآن حکیم کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی یہ ایک فکری گفتگو ہے، ایک نظری گفتگو ہے، تھیوری کے اعتبار سے ایک بات سامنے رکھی کہ عظیم ترین نعمت قرآن۔ اب آئیے پریکٹیکلی اس کو سمجھیں، عملی اعتبار سے اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن عملی اعتبار سے میرے اور آپ کے لیے کس اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ طارق آیت نمبر 13 اور 14 میں، انہ لقول فصل وما ہوا بالحذل. یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے, ایک ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور کوئی بیکار شے نہیں, یوز لیس بات نہیں. یہ عجیب جملہ قرآن نے استعمال کیا, یہ عجیب لفظ ہے جو قرآن استعمال کر رہا ہے. یہ فیصلہ کن کلام ہے, ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور وما ہوا بالحذل کوئی بیکار شے نہیں, یوز لیس بات نہیں کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے. کیسے یہ فیصلہ کن ہے میرے اور آپ کے لیے, ڈیسائسو ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احادیث میں اس کا ذکر کر دیا اور دونوں مسلم شریف میں ہیں. پہلی حدیث آپ نے فرمایا, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین, بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا کرے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کرے. یہ دنیا میں ہمارے لیے فیصلہ کن کلام ہے, ڈیسائسو ورڈ اللہ کی طرف سے. اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا فرما دے گا. اسی ذلت کی ترجمانی اقبال نے بھی کی ہے کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو, انہیں عزت دی اللہ نے قرآن کو تھامنے کی وجہ سے, اور تمہاری ذلت کی وجہ قرآن کو ترک کر دینا. یہ سوال آپ کے ذہن میں اگر آئے تو اس کو جھٹک دیجئے. امریکہ والوں نے تو قرآن کو نہیں تھاما ہوا, کیا وہ عروج پر ہیں تو کیا وہ کیا مطلب, یہ حدیث غلط ہے کیا؟ معاذ اللہ. یہ اصول ماننے والوں کے لیے اقبال اسی کی ترجمانی مزید کرتا ہے کہ اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حدیث بیان کی گئی ماننے والوں کے لیے, ان کے لیے معیار کچھ اور اللہ کا, کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں, اللہ یہی دے دلا کے فارغ کرے گا ان کو. یہ ماننے والوں کے لیے ہے کہ ماننے والے قرآن کی اگر قرآن کو تھامیں گے تو عروج ہے دنیا میں, اور تر کر دیں گے جیسے کہ آج ہم نے کر رکھا تو وہی ہوگا جو ذلت اور رسوائی آج ہمیں دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں میں دیکھنی پڑ رہی. یہ دنیا میں فیصلہ کون ڈیسائسو ہے, آخرت کے اعتبار سے بھی یہی قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور فیصلہ کون کلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں, القرآن حجت لک او علیک, یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا, سفارش کرنے والا, اپیل کرنے والا, یا تمہارے خلاف حجت ہوگا, تمہارے اگینسٹ شکایت کرنے والا ہوگا. یہ آخرت کی بات آ گئی. چلے دنیا تو پھر بھی جیسی تیسی گزر جائے گی, عارضی ہے, اصل تو آخرت, وہاں بھی فیصلہ کن کلام ڈیسائسو ورڈ قرآن ہی, تمہارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا یا تمہارے خلاف سفارش کرنے والا ہوگا. یہ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ قرآن معمولی شے نہیں, یہ فیصلہ کن کلام اللہ کا, ڈیسائسو ورڈ ہے, اور کوئی بیکار شے نہیں, یوز لیس بات نہیں کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے, فراموش کر دیا جائے. کیسے؟ دو حدیث عرض کر دی گئی آپ کے سامنے. دنیا کا عروج و زوال قرآن کے ساتھ وابستہ ہے, آخرت میں سفارش کا ہونا یا نہ ہونا قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. دنیا میں اس کو تھامیں گے ہم مسلمان جو مانتے ہیں قرآن کو تو عروج ہے, ادروائز ذلت اور رسوائی. اس قرآن کو تھامتے ہیں تو یہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا, ورنہ ہمارے خلاف سفارش کرے گا. اللہ ہمیں اسے تھامنے کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں اس قرآن کو اپنے حق میں, ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنانے کی توفیق دے, نہ کہ ہمارے خلاف. اب گفتگو کا تیسرا حصہ ہے, کیا کریں ایسا کہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بن جائے؟ کیا کرنا ہوگا کہ ہم اس قرآن کو تھام لیں تاکہ دنیا میں بھی ذلت سے بچ سکے اور آخرت میں بھی یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بن جائے؟ اس حوالے سے اس قرآن کے پانچ حقوق میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ یوں کہیے, اس قرآن کے حوالے سے ہر مسلمان پر اس کی استعداد یعنی کیپیسٹی کے مطابق کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, آئیے اس کو جاننے کی کوشش کریں. پانچ حقوق قرآن کے, یا پانچ ذمہ داریاں جو قرآن کے حوالے سے ہم پر عائد ہوتی ہیں, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پانچ حقوق قرآن کے جو ہم پر عائد ہوتے ہیں, آئیے پہلے اس کو لسٹ ڈاؤن کر لیں, نوٹ کر لیں. نمبر ایک, اس قرآن پر ایمان لانا. نمبر دو, اس قرآن کی تلاوت کرنا. نمبر تین, اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. نمبر چار, اس قرآن پر عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کرنا. اور نمبر پانچ, اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے, اس کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرنا. نمبر ایک, اس پر ایمان لانا. نمبر دو, اس کی تلاوت کرنا. نمبر تین اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، نمبر چار اس پر عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کرنا، اور نمبر پانچ اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ پانچ حقوق ہیں یا ذمہ داریاں ہیں جو قرآن کے حوالے سے ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ آئیے ایک ایک کو قرآن کی ایک ایک آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ پہلی بات، شاید آپ کو عجیب لگ رہی ہو، قرآن کو ماننا، ہم تو مانتے ہیں قرآن کو، فرق ہے، فرق ہے۔ ایک ہے زبان سے اقرار کرنا اور ایک ہے دل سے ماننا۔ بچپن میں ہم پڑھتے تھے ایمان مجمل، مجمل کہہ دیتے ہیں، حالانکہ صحیح لفظ ہے مجمل، سمرائزڈ بلیف۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی ذات و صفات کے ساتھ، اور اس کے تمام احکامات میں نے قبول کیے، اقرار کیا زبان سے اور تصدیق کی دل سے۔ یہ دو الگ الگ بات ہیں۔ اقرار کر کے شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، جبکہ تصدیق سے ایمان ملتا ہے۔ اقرار زبان تک ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، اور ایمان جب دل میں ہوگا تو عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ چنانچہ کم و بیش قرآن حکیم میں 70 مرتبہ الفاظ اس طرح آتے ہیں، آمنو وعمل الصالحات، آمنو وعمل الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہ دونوں بریکٹ ہو کر باتیں آتی ہیں۔ کیوں؟ اگر دل میں ایمان ہوگا عمل لازمن 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 درست ہوگا۔ تو ایک ہے زبان سے ماننا، ہم الحمدللہ مانتے کہ قرآن اللہ کا کلام، سوال یہ کہ کیا ہم دل سے بھی مانتے ہیں؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت۔ کیوں؟ جب دل سے مانیں گے تو ہمارا عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا۔ جیسے کوئی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہو اور ہر چند دنوں کے بعد اس کے آرلیز یا سیمسٹرز کے ایگزامز آتے ہوں، تو وہ 8-8, 10-10, 12-12 گھنٹے پڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ وہ ٹیلی ویژن کو بھی چھوڑ دے گا، کھانا پینا بھی کم کر دے گا، آؤٹنگ کو بھی چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں اس کوالیفیکیشن کے حصول کی اہمیت ہے، تو عمل اس کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے دل میں قرآن کی عظمت تھی، آدھی آدھی رات کا قیام قرآن کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کے دل میں قرآن کی عظمت تھی، ایک ایک ہفتے میں قرآن کی تکمیل ہو رہی تھی، بلکہ اس سے کم پر بھی وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کیا آج ہمارا عمل بھی ثبوت پیش کرتا ہے کہ ہمارے لیے بھی سب سے عظیم ترین نعمت قرآن ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کا جائزہ لینے کی توفیق دے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھیں، کیا قرآن ایسا کوئی مطالبہ کرتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں۔ قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ عجیب ترجمہ لگا ہوگا آپ کو، اے ایمان والوں، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ کیا مطالبہ ہے؟ ایمان لے کر آؤ۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے زبان سے قبول کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ دل سے مانو، دل سے قبول کرو، اور جب دل میں ایمان ہوگا قرآن پر تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا۔ اللہ یہ دل والا ایمان ہمیں عطا فرمائے۔ شب و روز بتائیں گے کہ اس بندے کے دل میں ایمان ہے قرآن پر، تو یہ بتا رہا ہے اس کا عمل کہ یہ قرآن والا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کا عمل بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ صحابہ کا طرز عمل بتا رہا ہے رضی اللہ عنہم اجمعی۔ دوسرا حق، قرآن کی تلاوت کر، یہ ہماری روح کی غذا، یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شے، اس کی غذا کی ضرورت بھی اوپر سے آئی ہوئی شے سے پوری ہوگی، اور وہ ہے کلام اللہ سبحانہ و تعالی۔ قرآن تلاوت کے حوالے سے بھی ایک ادب بیان کرتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ۔ توجہ کیجئے گا اس آیت پہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ تلاوت کرتے قرآن کی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے۔ جو تلاوت کا حق ادا کریں گے ان کا ہی قرآن پر ایمان ہوگا، کتاب پر ایمان ہوگا، اور جو حق ادا نہیں کریں گے گویا ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ تلاوت عام طور پر اس کے معنی کیے جاتے ہیں پڑھنے کی، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن تلاوت کے اصل معنی ہے پیچھے پیچھے آنے کی، میں عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. وہ حق کیا ہے؟ قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنا. یہ تلاوت رمضان تک محدود نہ ہو، یہ تیجے اور چالیسے کے موقع میں ہونے والی تلاوت کوئی نہ ہو فقط. یہ صرف یہ نہیں کہ اناگریشن کرنی کسی سیرمنی کی تو تلاوت اس وقت ہو گئی، یہ صرف اس لیے نہیں کہ 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک پی ٹی وی پہ تلاوت چلا دی جائے، اس کے بعد جو ہو چلتا رہے پھر. یہ اس لیے نہیں ہے، یہ باقاعدہ تلاوت کے لیے عطا کیا. جیسے ہم اپنے جسم کو بار بار غذا فراہم کرتے ہیں تو روح کو بھی ضرورت ہے کہ اس کی غذا اسے بار بار فراہم کی جائے، اور وہ قرآن کی تلاوت. اس کا ایک سلیبس خود اللہ نے متعین فرما دیا جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے. 5 وقت کی نماز میں قرآن ہی تو پڑھایا جا رہا ہے، اور چیزوں کے ساتھ زیادہ قرآن ہی پڑھایا جا رہا ہے، یہ تو فکسڈ کر دیا اللہ تعالی نے. اس سے بڑھ کر بھی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے باقاعدہ. پھر درستگی کے ساتھ، اکثر ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن غلطیاں ہوتی ہیں زیر زبر کی اور حرف کی، الفابیٹ کی، جس سے مفہوم ہی بدل جاتا ہے، اس کی بھی درستگی کی کوشش کرنا. آداب بھی اس کے بیان کیے گئے، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، باوضو ہو کر پڑھے، قبلے کی طرف روکو، بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے، پاک صاف جگہ پر تلاوت کرے، توجہ کے ساتھ کرے، آرام آرام سے کرے. یہ کچھ آداب ہیں. یہ دوسرا حق ہے قرآن کا کہ اس کی تلاوت کی باقاعدہ کوشش کی جائے. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ تلاوت کے اصل معنی پیچھے آنے کے، مثلا قرآن سی بات ثابت ہے. قرآن کہتے ہیں سورہ الشمس میں آخری پارے میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تلاها تلاوت سے بنا، لفظ تلاها تلاوت سے بنا، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تو تلاوت کے اصل معنی پیچھے پیچھے آنے کے. تو اصل تلاوت وہ ہوگی جو سمجھ کر کی جائے تاکہ معلوم ہو کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، تاکہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چل سکیں. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ دوسرا حق ہے قرآن کے، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا آداب کے ساتھ. قرآن کا تیسرا حق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرنا. کیوں؟ قرآن اپنا ایک تعارف بار بار پیش کرتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب. مثلاً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2، ہدل للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، ہدل للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1، سورہ حدید کی آیت نمبر 9، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ نے کتاب اس لیے دی کہ اللہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے. یہ بنیادی تعارف ہے قرآن کا. بار بار قرآن اپنے تعارف سامنے رکھتا ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس، یہ ہدایت کی کتاب. اور ظاہری بات ہے ہدایت جب تک سمجھ میں نہ آئے اس پر عمل نہیں ہو سکتا. آپ نے جرمنی سے ایک اکوپمنٹ منگوائی اور اس کے ساتھ اس کا ایک بروشر یا بکلیٹ بھی آیا، لکھا ہے وہ جرمن لینگویج میں، کیا آپ آپریٹ کر سکیں گے اس اکوپمنٹ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انلیس کہ وہ بروشر ٹرانسلیٹ ہو اور بات سمجھ میں آئے، گائیڈ لائن سمجھ میں آئے، اور ون بائی ون اس کو فالو کریں تاکہ اکوپمنٹ صحیح طرح رن ہو سکے. اگر ایسا نہیں کریں گے اور اپنی مرضی سے کریں گے، بکلیٹ کے بغیر کریں گے، سمجھے بغیر کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اکوپمنٹ خراب ہو جائے گی. اللہ نے بھی مجھے اور آپ کو بنایا، پیدا کیا، اس کے لیے مینول قرآن کی صورت میں عطا کیا. ہاں، جس کی عملی تشریح اللہ کے رسول کی ذات سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم، لازم ہے کہ اس مینول کے مطابق اس انسانی مشین کو چلایا جائے، ورنہ یہ برباد ہو جائے گی آخرت کی آگ میں، جہنم کی آگ میں. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا تو فالو نہیں کر سکیں گے. تیسرا قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. مثلا قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ لوگ اس میں غور فکر کریں اور عقل مند لوگ اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں. توجہ کیجئے، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو یہ کتاب کیوں دی گئی؟ غور و فکر کیا جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس سے ایڈوائز لی جائے تاکہ ہم اپنے طرز عمل کو درست کر سکیں. قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے دو پہلو اگر سامنے رہیں تو ایک کنفیوژن کا بھی کریٹ ہو جاتی ہے، وہ کنفیوژن انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اسی آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ صاد کی آیت نمبر 29، قرآن نے دو الفاظ استعمال فرمائے. ایک کو کہتے تذکر، سرسری سے غور و فکر، فیس ویلیو پہ جو چیز ہو، اور ایک تدبر، گہرا غور و فکر. تذکر کیا ہے؟ سرسری غور و فکر. آدمی نے کچھ ترجمہ پڑھ لیا، کچھ تفسیر سن لیا، پڑھ لی، ایک بات آسانی سے سمجھ میں آن گئی، اور یہ نسبتاً آسان. مثلا قرآن کہتا ہے کہ موت آنی، آسان بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس کا شکر ادا کرو، آسان ہے. قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی، آدمی سمجھ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو یہ اعمال کریں گے ان کے لیے جنت ہے، آسان ہے. قرآن کہتا ہے جو یہ اعمال کریں گے ان کے لیے جہنم ہے، بات آسان ہے. قرآن کہتا ہے ماں باپ کے حقوق ادا کرو، بات آسان ہے. قرآن کہتا ہے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، بات آسان ہے. قرآن کہتا ہے وعدے کے متعلق سوالوں کا یہ سمجھنا آسان، آسان. اور اس حوالے سے قرآن نے کہا واقعتاً یہ آسان. سورہ القمر میں چار مرتبہ ایک آیت آئی، سورۃ القمر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، ایک ہی بات آئی. فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً اس قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، بنیادی ہدایت کے حصول کے لیے، بیسک گائیڈ لائنز کو جاننے کے لیے آسان کر دیا. یقیناً اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کیا تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب اللہ اوپن انویٹیشن دے رہے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. اور یاد رکھیے گا یہ انویٹیشن تمام انسانیت کے لیے. قرآن کا خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں، نہ ہم مسلمانوں کی اس پر کوئی اجارہ داری یا مونوپلی ہے. قرآن کا خطاب کسی پرٹیکولر گروہ کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کا خطاب تمام انسانیت سے ہے. مثلا قرآن نے کہا سورہ یونس آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح و نصیحت آ چکا. تو یہ انویٹیشن قرآن کا تمام انسانیت کے لیے، اور سرسری ہدایت کے حصول کے لیے، بنیادی ہدایت کے حصول کے لیے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب. اور وہ بنیادی ہدایت کیا؟ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے، اس کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے، اس کے سامنے آخرت کا نقشہ آ جائے، آخرت کی ہولانکیوں کا بیان آ جائے، آخرت کے نتائج اس کے سامنے واضح ہو جائیں. یہ بنیادی ہدایت. اس اعتبار سے قرآن بہت ہی آسان، یہ پہلا پہلو ہے قرآن. لیکن کیا واقعی بالکل ہی آسان ہے؟ ہر ایک پہلو کے اعتبار سے آسان ہے؟ نہیں. اگر اقبال کے کلام پر آج بھی پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں تو اللہ کا کلام کوئی چھوٹی شے ہے؟ قیامت تک اس کی علم و حکمت کی معرفت کے موتی سامنے آتے چلے جائیں گے. اب ہے دوسرا پہلو، تدبر، گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا، قرآن کی ڈیپتھ میں جانا، علم و حکمت کے موتی نکال، جدید مسائل آئے تو اجتہاد کر کے استنباط کرنا، انفر کرنا کہ اس معاملے میں حکم کیا ہوگا دین کا، احکامات کی تفصیلات بیان کرنا، یہ نسبتاً مشکل کام. اور اس میں سے علم و حکمت کے موتی نکالنا ہی تو اور مشکل کام، قیامت ہو جائے گی. حدیث میں آیا لا یشبہ منہ العلماء، جامع ترمذی کی روایت، علماء کبھی قرآن سے سیر نہیں ہو سکیں گے. لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے خوبصورت پہلو، علم و حکمت کے نئے نئے موتی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، وہ پہلو قیامت تک چلتا رہے گا. اور اس اعتبار سے قرآن دنیا کی گہری ترین اور مشکل ترین کتاب. یہ دو پہلو اگر الگ رکھیں تو انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہوگی. وہ کنفیوژن کیا ہے؟ قرآن نہ پڑھا کرو بھائی گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو ہاتھ لگایا تو گمراہ ہو جاؤ گے، ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تصور صحیح نہیں. اگر ان دو باتوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے تو یہ کنفیوژن انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا. اس کی مثال اس انداز سے بھی لیجئے کہ یہ سی ویو ہے ہمارا، سمندر ساحل پر پانی پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا آگے جا کے اگر ایک آئل ٹینکر ڈوب جائے گا تو سطح سمندر پہ کیا نظر آئے گا؟ ہمیں تیل نظر آئے گا، کچھ پانی نظر آ جائے گا. لیکن کسی کو موتی تلاش کرنے ہو تو کہاں جائے گا؟ وہ ڈیپ انٹو دا سی، گہرائی میں جانا پڑے گا سمندر کی. یہی مثال ہے تذکر اور تدبر کی. جو شے قرآن کے فیس ویلیو پر، سرفیس پہ ہے، آسان ہے، وہ تذکر ہے. یہ انویٹیشن تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. اور جو قرآن کو علم و حکمت کے موتی ہیں، احکامات کو استنباط کرنا، انفر کرنا ہے، جدید مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، وہ ڈیپ انٹو دا قرآن جا کر نکالنا پڑے گا. وہ اسپیشلائز کام، اس کے لیے اسپیشلائز لوگ ہونا ضروری ہوں گے. یہ تیسرا حق ہے قرآن کا. قرآن کو سمجھنا اور اس کے دو پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تذکر اور تدبر۔ قرآن کا چوتھا حق، اس پر عمل کر، اسی کی ہدایت اس لیے دی گئی کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اکوپمنٹ آپ نے جرمنی سے منگوایا، بروشر بھی آ گیا یا کیٹلاگ بھی آ گیا، گائیڈ لائنس بھی آ گئی، ٹرانسلیٹ بھی ہو گیا، کاہے کے لیے؟ اکوپمنٹ استعمال کیجیے۔ تو قرآن آ گیا کاہے کے لیے؟ سمجھیے اور فالو کیجیے، عمل کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ معلوم ہو جو نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے چوتھا قرآن حکیم کا، کہ اس پر عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کی جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بڑے سخت الفاظ قرآن میں، قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے ہیں۔ ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کا کہ انسان اللہ کو نہ مانے یا قرآن کو نہ مانے، ایک کفر ہوتا ہے عمل کا، مانتا تو ہے اللہ کا حکم ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، یہ ان پریکٹس کفر ہو رہا ہے، یہ عملاً کفر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کفر کر رہے ہیں۔ آج اللہ کا کلام کون سا ویلڈ ہے، پرزروڈ ہے؟ قرآن۔ اس کے احکامات ہم سب کے گھروں میں موجود ہیں، ہم چاہیں تو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے۔ ایک ہوگا میری اور آپ کی ذاتی زندگی کا معاملہ، وہاں تو فوراً ہونا چاہیے، اور ایک ہوگا میرے اور آپ کا اجتماعیت کا معاملہ، ہم ایک نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں کوشش کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کر رہے تو یہ آیات پھر شاید ہمارے لیے ہوں گی، بلکہ یقیناً ہمارے لیے۔ مثلاً قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مشکل ہے؟ کوئی ایک ویلڈ ایکسکیوز نہیں پیش کیا جا سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتی، کوئی خاتون یہ کہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیٹ اٹ کم، آئے کوئی ایکسکیوز میں اس کا جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، ہے ہی کوئی؟ اب جو ادا نہیں کر رہا وہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جانتے بوجھتے کر رہا ہے، اور کسی نے منع بھی نہیں کیا کہ نماز نہ پڑھ۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، چار پانچ مرتبہ کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، کوئی رکاوٹ نہیں، کسی نے اس سے سلوک سے منع نہیں کیا۔ اب جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر، گنتے چلے جائیے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا انڈیویجول لیول کا معاملہ، یہاں تو فوراً عمل کرنا ہے نا، نو ایکسکیوز۔ ایک ہے اجتماعیت کا معاملہ، نظام کا معاملہ۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 278-279 میں، اگر ربا کا سود کا نظام نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ ٹھیک ہے، میں خود نہیں کماؤں گا، میں پی ایل ایس اکاؤنٹ نہیں کھولوں گا، سودی انویسٹمنٹ نہیں کروں گا، ٹھیک، نظام تو نہیں بدل سکتا نا، نظام کے تحت تو رہ رہا ہوں نا، غلطی تو ہو رہی، کیا کریں ہم؟ اگر سیلس ٹیکس لگتا ہے تو شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں، حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہی کوشش اللہ کے دین کے لیے بھی ہونی چاہیے، یعنی کوشش کرنی پڑے گی اجتماعی سطح پر نفاذ کے لیے قرآن کے احکامات کی۔ تو یہ بائیفرکیشن ہو گئی نا، قرآن پر عمل ایک ہوگا ہماری انڈیویجول کیپیسٹی میں اور ایک ہوگا کلیکٹو لیول پر، ایک ہوگی انفرادی سطح اور ایک ہوگی اجتماعی سطح۔ جہاں پاسبل انفرادی سطح پر فوراً عمل کرنا چاہیے، نہیں کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ عملاً کفر ہو رہا ہو، اور جہاں پاسبل نہیں اجتماعی نظام کے اندر، وہاں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اس نظام کے خلاف، یہ فرض ہوگا ہمارا، تاکہ ابھی موت آ جائے تو ہم اللہ کے سامنے اپنی معذرت رکھ سکیں، اللہ جہاں ممکن تھا وہاں میں نے کیا، جہاں نہیں تھا وہاں میں نے کوشش کی، میری کوشش کو قبول فرما لیجیے، تو شاید بچت ہو جائے، شاید چھٹکارا مل جائے آخرت۔ یہ چوتھا حق ہے قرآن کا، اس پر عمل کرنا۔ آئیے پانچویں حق کی طرف، وہ ہے اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پہنچانا، لوگوں کو اس قرآن کی طرف دعوت دینا۔ کیوں؟ ہم مانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب یہ نبیوں والا کام، رسولوں والا کام کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ اس کام کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا۔ قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے منع کرو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان ہوگا تو نیکی کی دعوت دیں گے، بدی سے روکیں گے، اور اگر یہ نیکی کی دعوت دینے کا کام اور بدی سے روکنے کا کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے یا کمزور ہے. پھر یہی قرآن میں کہتا ہے اسی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر چاہوں گا میں کہ توجہ کیجئے گا اس آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 104 فرمایا چاہیے کہ تم میں سے گروہ ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. خیر قرآن میں بھلائی کے لیے بھی آتا ہے, خیر قرآن میں دولت کے لیے بھی آتا ہے, خیر قرآن میں قرآن کے لیے بھی آیا ہے. سورہ النحل آیت نمبر 30 جب ایمان والوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی اللہ نے کیا نازل کیا, قالوا خیرا, کہتے اللہ نے خیر نازل کیا. تو آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کہا گیا چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر یعنی قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کرے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہوں گے, یہی لوگ کامیاب ہوں گے. گویا جو یہ کام نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے, اس کو توجہ سے سنیے. آج ہمارا قرآن بک شیلف میں ہے گھر کے اندر, مساجد میں بھی اس میں مٹی پڑی ہوگی, کھلے گا شاید رمضان میں یا کبھی کسی کے انتقال کے موقع پر. لیکن یہ پانچ باتیں دل کی گہرائی والا ایمان, باقاعدہ تلاوت, سمجھنے کا اہتمام, انفرادی سطح پر فوری عمل کی کوشش, اجتماعی سطح پر قرآن کے احکامات کے نفاذ کے لیے محنت, اور اللہ کی اس کتاب کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش, ہم بہت دور ہیں اس سے. اور آخری حق میں ایک حدیث بھی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت میں, بلغ عنی ولو آیت, پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت, قرآن کی ایک آیت بھی اگر آتی ہے تو اس کو بھی پہنچا دو, کوئی امت اس فرد سے محروم نہ رہے. اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہ گفتگو کا تیسرا حصہ تھا, پانچ حقوق قرآن کے. نمبر ایک ایمان, زبان سے بڑھ کر دل کی گہرائیوں سے تو زندگی کے شب و روز بتائیں گے اس کو قرآن سے محبت ہے. نمبر دو, اس کی باقاعدہ تلاوت, یہ ہماری روح کی غذا ہے اور آداب کے ساتھ یہ تلاوت کرنی. نمبر تین, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا تاکہ عمل کے لیے قابل ہو سکے. اور سمجھنے کے لیے تذکر کا پہلو آسان اور ایک تدبر کا نسبتاً گہرا اور مشکل پہلو. چوتھا حق اس قرآن حکیم کا, وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش, تبھی کامیابی ملے. اور ایک عمل ہے انفرادی سطح پر, وہ فوراً ہونا چاہیے, اور ایک اجتماعی سطح پر اس کی جد و جہد ہونی چاہیے. اور پانچواں اس قرآن حکیم کا, اس کی تبلیغ کرنا, اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اللہ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ اب یہ تقاضے تو سامنے آ گئے, یہ حقوق تو قرآن کے سامنے آ گئے, ایمان, تلاوت, سمجھنا, عمل اور اس کی تبلیغ کرنا. اس کے بعد اب دو ہی طرز عمل ہو سکتے ہیں نا, یا تو ہم جیسے شروع سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں اس قرآن کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھیں اور محنت اس کے لیے کریں اور یہ پانچ حقوق ادا کرنے میں لگے رہیں. اللہ ہمیں اس طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے, یہ پہلا طرز عمل. اور دوسرا کیا ہوگا, ٹھیک ہے بھائی قرآن ہے مانتے ہیں, ٹھیک ہے بس, لیکن ان حقوق کی ادائیگی کا وقت نہ ہو انسان کے پاس, فکر نہ ہو, کوشش نہ ہو, محنت نہ ہو, تو یہ دوسرا طرز عمل ہوگا. اللہ ہمیں اس طرز عمل سے بچا کر رکھے. کیا نتیجے ان دونوں طرز عمل کے, دو ہی طرز عمل, دو ہی نتیجے. تیسرا نہ طرز عمل ہے نہ کوئی نتیجہ ہے, جیسے آخرت میں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے, دو ہی باتیں نا, ادھر بھی دو ہی باتیں. کچھ ان حقوق کے ماننے والے اور ادا کرنے والے ہوں گے, کچھ ادا کرنے والے نہ ہوں گے, لیکن دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. پہلا طرز عمل کیا ہے, واقعی اس سے بڑی کوئی دولت نہیں, اسے ماننا چاہیے دل سے اور اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھنا چاہیے. اس کی تلاوت کا بھی اہتمام اور شوق ہونا چاہیے, اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام اور کوشش ہونی چاہیے, اس پر عمل کرنے کی فوری محنت ہونی چاہیے اور کرانے کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے, اس کو پھیلانے کے لیے اس کام میں شریک بھی ہونا چاہیے. یہ اگر کرتے ہیں تو قرآن بڑی خوبصورت بشارت دیتا ہے ہمیں. قرآن نے کہا سورہ یونس آیت نمبر 58 میں, قل, اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, بفضل اللہ وبرحمتہ, ہی یہ قرآن اللہ کے فضل سے ملا ہے, اللہ کی رحمت سے ملا ہے, فبذلک فلیفرحوا, انہیں چاہیے اس قرآن پر خوشیاں منائیں. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ملنے پر سمجھیں اگر اس سے جڑے ہوئے ہو تو. ہوا خیر مما یجمعون, دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے لائق ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم. اللہ ہم اس کا یقین عطا فرمائے. یہ سورہ یونس کی آیت 58, اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں جس کو جمع کیا جائے. آج ہم جائزہ لے لیں کیا کیا جمع کر رہے ہیں اور اس جمع کرنے کی روش میں قرآن کا عنصر, قرآن کا ایلیمنٹ کتنا ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم کی روایت, فرمایا دو افراد پر رشک کرنا جائز. ایک ہوتا ہے حسد, وہ تو منع ہے, جلنا, جیلسی. ایک ہے رشک, فلاں کے پاس ہے اچھی بات, اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, یہ رشک ہے. فرمایا دو پہ جائز, نمبر ایک جس کو اللہ نے دولت دی اور دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, کاش اللہ میں بھی ایسا ہو جاؤں, اور نمبر دو جس کو اللہ نے قرآن دیا اور دن رات اس کے سیکھے سکھانے میں لگا ہوا ہے, اے کاش اللہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. باقی کسی شے پہ رشک جائز نہیں. اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے, ہم کسی کے فلرش ہوتے ہوئے بزنس کو دیکھ کر رشک کرتے ہوں گے, کسی کے مکان کو دیکھ کر کرتے ہوں گے, کسی کی جائیدادوں کو دیکھ کر کرتے ہوں گے, کسی کے پاکستان سے باہر سیٹل ہو جانے اور بزنس کے سیٹل ڈاؤن ہو جانے کے اوپر رشک کرتے ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کی حقیقت کیا ہے, دو فٹ نیچے چھ فٹ کا گڑا بمشکل دو گز کفن ہی جائے گا نا بھائی, باقی ساری سیٹلمنٹس یہی سیٹل ہو جائیں گی, پیچھے اولاد کے اندر تقسیم ہو جائیں گی. صحیح فرمایا دو پہ رشک جائز, جس کو دولت دی دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے, نمبر دو جس کو قرآن دیا اور دن رات اس کے سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت میں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. کیا کیا ریوارڈ ملے گا, تلاوت, سب کو حدیث یاد ہوگی جامع ترمذی کی, ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں, اور الف ایک حرف, لام ایک حرف, اور میم ایک حرف ہے. فرمایا کیا ملتا ہے سمجھنے پر, اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ابن ماجہ کی حدیث میں, کہ قرآن کی ایک آیت کا سمجھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل. یہ امپورٹنس ہے سمجھنے کی, ایک آیت کا سمجھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل. کیا ملے گا عمل پر, اللہ نے گارنٹی دی اللہ کے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں, ومن عامل به اجرا, جس نے اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر اللہ نے محفوظ کر دیا آخرت کے اندر. یہ اللہ کی گارنٹی ہے, کسی دنیا کی بینک کی گارنٹی نہیں جو ڈوب جاتا ہے, اللہ رب العزت کی گارنٹی. اور اللہ نے قرآن میں کہا سورہ الاعراف آیت 157, ذکر آ چکا تھوڑی دیر پہلے, وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے وہی کامیاب ہوں گے. کیا ملے گا اس کی تبلیغ کرنے پر, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی کی روایت میں, بہت پیارے الفاظ ہیں, بہت ہی خوبصورت الفاظ, اللہ ہمیں اس کا یقین دے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے, پراسپر کرے, خوشحال رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. قرآن اللہ کے رسول نے ہمیں پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو اس کو دوسروں کو پہنچائے, اللہ کے رسول دعا دے رہے کہ اللہ اسے خوش و خرم رکھے, تر و تازہ رکھے. اللہ ہم اس کی توفیق دے, ہم اس کام کے اندر لگے. اور ایک اور بڑی پیاری حدیث جامع ترمذی کی حدیث میں, فرمایا من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. لوگ آئے نہ آئے, جو اس کام میں لگ گیا قرآن کی تبلیغ و دعوت میں, اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. یہ ہے پازیٹو پہلو. اگر ہم ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی شے نہیں جس کو جمع کیا جائے. یہی ہے کہ جس پہ رشک ہونا چاہیے کہ قرآن جیسا کسی اور کے پاس اللہ نے دیا اس کو اور دن رات لگا ہوا میں بھی ویسا ہو جاؤں. بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. ایک ایک حرف پہ دس نیکیاں تلاوت پر, ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت نفل سے افضل, عمل کرنے پر اجر محفوظ, کامیابی ملے گی, پھیلانے پر دعا دے رہے اللہ کے رسول, اور ہدایت کی گارنٹی دے دی گئی. اللہ یہ طرز عمل ہمیں عطا فرمائے. یہ تو بڑا مبارک طرز عمل ہے, بہت ہی خوبصورت طرز عمل. اب آئیے دوسرے طرز عمل پر بات کریں. اللہ اگر قرآن میں جنت کا ذکر کرتا ہے تو جہنم کا تذکرہ بھی فرماتا ہے, اللہ اگر فرما برداروں کا تذکرہ کرتا ہے تو نافرمانوں کی روش بھی بیان کرتا ہے. دوسرا طرز عمل بہت خطرناک, اور آج ہماری عظیم اکثریت اسی طرز عمل کا شکار ہے. اور وہ کیا, قرآن گھروں کے اندر, تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دو دھو کے پلایا جاتا ہوں، لیکن تلاوت کی توفیق نہیں. بیٹی کو بھی جہیز میں دے دیتے ہیں، سونے کے تاروں سے بھی لکھ دیا گیا. لاہور میں ریموٹ کنٹرول قرآن بھی، آپ بٹن پریس کریں ایک پارا کھل جائے گا، بہت بڑا بنایا، سونے سے لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، گھروں میں کھولا نہیں جاتا، اس سے گائیڈنس نہیں لی جاتی، اس کے مشن میں شریک نہیں ہوتے. ہاں وقت ہے، بزنس تھا ایک اور بزنس، ایک اور لائن، کراچی میں سیٹل تھے، پراپرٹی کا مسئلہ کراچی میں اب ختم ہو رہا ہے، دبئی چلے گئے، وہاں سیٹل ہو رہے ہیں، خوب دبا کے انویسٹمنٹ ہو رہی، کتنا کمائیں گے بھائی؟ ایک صاحب نے لٹرلی کہا، اتنا ہے میرے پاس بھائی، سات پشتے کھا سکتی ہیں، لیکن تب بھی میں بینک سے لون لے کے اور بڑھا رہا ہوں بزنس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کو بڑھانے کے متعلق کو سوچا ہوں. ہمارے بچے کہاں پڑھتے ہوں گے؟ جس ایریا میں بیٹھا ہوں اسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. لمس میں بھی پڑھتے ہوں گے، شاید آکسفورڈ میں بھی بھیج رکھا ہو کسی کو. واٹ اباؤٹ دی ٹیچنگز آف دی ہولی قرآن؟ ہماری اولاد قرآن کو کتنا جانتی؟ ہم نے دنیا کی ایجوکیشن میں 20-25 سال لگایا کہ نہیں لگایا؟ اپنے بزنس میں 30-40 سال ہم لوگوں نے لگایا کہ نہیں لگایا؟ قرآن کے لیے کیا کیا؟ یہ میں پورے معاشرے کی بات کر، ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی پلیز، پورے معاشرے کی روش کی بات کر رہا ہوں. مسجدوں میں جائیے، مٹی پڑی ہے قرآن کے اوپر، گھروں میں بند ہے قرآن، ایک مٹی پڑی ہے اس کے اوپر. دنیا کی ایجوکیشن ہے لیکن قرآن نام کی شے نہیں. کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں بزنس کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، اور اوور برڈنڈ ہے، محنت ہو رہی؟ اللہ کی کتاب پر ایمان کے حوالے سے کیا رویہ ہے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے حوالے سے کیا ذوق و شوق ہے؟ سمجھنے کی کیا کوشش؟ عمل کرنے کا کیا اہتمام؟ اور نفاذ کی جد و جہد کے لیے کیا اہتمام؟ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی گیا نا طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان، 259 صحابہ کی جانیں گئی کہ نہیں گئی؟ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے. آج ہم کہاں کھڑے؟ اور دوسروں کو پہنچانے کی بات تو شاید بہت ہی دور کی بات. اس طرز عمل پر کیا ہے؟ بشارات بھی آپ کو سنائی ہے نا میں نے، قرآن سے احادیث، آئیے اس کو بھی سنیں. اللہ بھی، توجہ کیجیے گا، اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھی، تینوں اس شخص کے خلاف کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جس نے قرآن کو ترک کر رکھا ہوگا، فراموش کر رکھا ہوگا، ان حقوق کو چھوڑ رکھا ہوگا. اللہ بھی، امیجن، غور کیجیے گا، اللہ کی کتاب بھی اور اللہ کے رسول بھی. کتاب ہم پڑھ چکے تھوڑی دیر پہلے، ایک حدیث مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لگا او علیک، قرآن تمہارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا یا تمہارے خلاف، اگینسٹ یو. کن کے حق میں کرے گا؟ وہ جو پہلا طرز عمل تھا، جو حقوق ادا کر رہے ہیں. کن کے خلاف کرے گا؟ جو یہ حقوق ادا نہیں کر رہے. اس قرآن کو حق حاصل ہے کہ اللہ کے سامنے یہ شکایت کرے، اللہ ان کے پاس میڈیا کے لیے ٹائم تھا، اللہ ان کے پاس بزنس کے لیے ٹائم تھا، اللہ ان کے پاس کہیں اور سیٹل ہونے کے لیے کراچی سے باہر بھی ٹائم تھا، اللہ ان کے پاس اولاد کے لیے ٹائم تھا، اللہ ان کے پاس اپنی بیوی کے لیے ٹائم تھا، اللہ ان کے پاس شاپنگ میں لگانے کے لیے پیسہ بھی تھا اور وقت بھی تھا، لیکن اللہ ان کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا. اللہ کے رسول بھی کھڑے ہوں گے ایسے لوگوں کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں الفاظ، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، توجہ کیجئے گا لفظ کے اوپر جو آ رہا ہے، شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا. محجورا، بیکار، جس کو سمجھ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے. یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا. وہ اللہ کے رسول جن کی شفاعت کی ہم امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا. کیا حشر ہوگا؟ شفاعت تو دور، شکایت ہو رہی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑھ کر اللہ ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہوگا. قرآن کہتا ہے سورہ طہٰ آیت نمبر 124-125-126، فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. توجہ سے سنیے گا، اس ٹاپک پہ خطرناک ترین آیات ہیں قرآن کی، یعنی ہلا دینے والی، ڈرا دینے والی. جس نے میرے ذکر قرآن کو چھوڑ دیا، میں اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا، تنگ کر دوں گا. جس کو ہم اپنے محاورے میں کہہ سکتے ہیں، سکون قلب چھین لے گا اللہ، اور دنیا سے بڑھ کر آخرت کی سزا. فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کرو. قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا, وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا, میری آنکھیں تھی دنیا میں خوب دیکھتا تھا. اب سخت الفاظ. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا, اسی طرح میری آیات تیرے پاس آتی تھی, میرا قرآن تجھے سنایا جاتا تھا, میرے قرآن تک تو آ سکتا تھا, میرا قرآن تیرے سامنے موجود تھا, تجھے میرے قرآن کی طرف دعوت دی جاتی تھی, لیکن تو نے اس قرآن کی آیات کو فراموش کر دی, جھٹلا دیا, بھلا دیا, تر کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, آج تجھے بھی میں اپنی رحمت سے فراموش کر دوں گا, دور کر دوں گا. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. قرآن شکایت لے کے کھڑا ہے, اللہ کے رسول شکایت دے کر کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کھڑا ہے ایسے لوگوں کے مقابلے. بچت ممکن ہوگی؟ یہ دوسرا طرز عمل خطرناک, بہت برا, اس کا نتیجہ ہولناک, خطرناک, بہت برا. لیکن کیا کہیے کہ آج ہماری عظیم اکثریت کا حال یہی ہے کہ ہم اس میں مبتلا ہیں. گفتگو کا آخری حصہ مختصرا, اس گفتگو کے بعد اگر کوئی احساس پیدا ہوا ہو تو بھائی کیا کریں ہم ان حقوق کی ادائیگی کے لیے. میں چند ٹپس عملاً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نمبر ایک, ایمان کیسے ملتا ہے؟ دلچسپ اور خوبصورت بات ہے, قرآن سے ہی ملتا ہے, سمجھ کر پڑھنے سے. قرآن نے کہا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان, جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ آپ کی اور میری ہم سب کی اس وقت جو کیفیت ہے وہ گھر پہ ہوتی ہے, مجلس میں ہوتی ہے, یہ قرآن کی برکت ہے. تو جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. ساتھ ہی نیک لوگوں کی صحبت کو بھی شامل کر لیجیے. اچھے لوگوں کی, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کچھ حرارت ایمانی ملے گی انشاءاللہ, جیسے کہ بھٹی والے کی دکان پر بیٹھ جائیں کچھ نہ بھی کرے تو تپش ملے گی. یہ ایمان کے حوالے سے دو عملی ٹپس, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے خود ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ, اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. نمبر 2, تلاوت. تلاوت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے اچھے قاریوں کی تلاوت کو سننے کی کوشش کیجیے. جیسے ہم لوگ پہلے گانے سنتے تھے نا, اللہ ہم سب کو معاف کرے شاید اب بھی ہو تو گنگناتے بھی ہیں گانے پھر, اب بھی کچھ یاد ہوں گے ہمیں, کیوں سن سن کر وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جب اچھے قراء کی تلاوت سنیں گے تو ایک ذوق تلاوت کا بھی انشاءاللہ کاپی ہی کر لیجئے پیدا ہوگا. یہ بہت عمدہ ٹپ ہے اس حوالے سے. پھر اگر تجوید کی غلطی ہے, پڑھنا صحیح نہیں آتا, تو بھائی اپنے گھر میں چیک کر لیں, اگر بچوں کی اچھی ہے بچوں سے صحیح کروا لیجیے, مسجد میں چیک کر لیجیے, ٹیوٹر رکھ لیجیے. دنیا کے لیے ہم پروفیشنل کو ہائر کرتے نہیں کرتے, ٹائم مینجمنٹ کا کورس, سلیپ مینجمنٹ کا کورس, انوینٹری مینجمنٹ کا کورس, فلاں کورس, یہ کورس, وہ کورس, قرآن کا بھی کورس ہو سکتا ہے, اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. تیسری چیز سمجھنا, یہ محفل بھی اسی کا ایک حصہ الحمدللہ, آپ ہی کے خاندان میں اللہ کا شکر ہے اور حضرات کے بھی ہوتا ہے, یہاں پر بھی آج ہو رہا ہے, تو اس طرح کی محافل میں شرکت کرنا, مساجد ہوں گی, انسٹیٹیوٹس ہوں گے جہاں دروس کے حلقے ہوتے ہوں, کورسز کرائے جاتے ہیں, ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. پھر میڈیا کا دور ہے, آڈیو ویژول سب اویلیبل ہے, اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. چوتھی چیز عمل کی طرف کیسے ہے, اپنا محاسبہ کرنا, اپنی موت کو یاد رکھنا, قیامت کی پیشی کو یاد رکھنا, اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, ہر نماز کے ہر رکعت میں اللہ نے اہتمام فرمایا اس کا. مالکی یوم الدین سمجھ کے پڑھیے, بدلے کا دن یاد رہے گا, محاسبے کا خوف ہوگا, عمل کی طرف انشاءاللہ آئے انسان. اور ہاں یہاں پر بھی نیک لوگوں کی صحبت, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اچھے اثرات پیدا ہوں گے اور عمل کا شوق اور جذبہ انشاءاللہ پیدا ہوگا. جیسے کہ کہا جاتا ہے اردو میں تم کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, انگریزی میں کہیں گے A man is known by the company he keeps. اچھے ماحول میں اچھی عادتیں پیدا ہو سکیں. اور آخری بات, تبلیغ کیسے کریں, پہنچائے کیسے؟ بھائی جس کو بولنا آتا ہے وہ بولنا شروع کر دے, جس کو پڑھ کر سنانا آتا ہے وہ پڑھ کر سنانا شروع کر دے, جو کیسٹس ہیں, کتابیں ہیں, تفاسیر ہیں وہ گفٹ کر سکتے ہیں وہ یہ شروع کر دے, جو اجتماعیت میں دینی جماعت میں جڑ کر یہ کام کر سکتا ہے وہ یہ کام شروع کر دے. اتنے سارے ذرائع الحمدللہ اویلیبل ہیں. اصل بات کیا ہے, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, سمپل سی بات. تو یہ چند عملی ٹپس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایمان خود قرآن پڑھنے سے بڑھے گا سمجھ کر, اور نیک لوگوں کی صحبت سے. تلاوت, اچھے قرآن کو سنیے جذبہ پیدا ہوگا, اور کسی ٹیوٹر کو ہائر کر لیجئے، مسجد میں رابطہ کر لیجئے اگر درست نہ ہو تو. نمبر تین، سمجھنا کیسے ہوگا؟ قرآن کی محافل، قرآن کے کورسز، آڈیو ویژول کو بھی استعمال کیجئے، میڈیا کا دور ہے. عمل کیسے پیدا کریں؟ اپنا محاسبہ کریں، اپنی موت کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں، جذبہ بیدار ہوگا عمل کا. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے اثرات پیدا ہوں گے، نیک عمل کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. پانچواں حق، تبلیغ کرنا، پہنچانا کیسے؟ جو مقرر ہے وہ بولے اللہ کا نام لے کر. دنیا میں کتنا ہم بولتے ہیں بھائی، چپ کرا دیتے ہیں دوسروں کو، اللہ کی کتاب بھی بیان کیجیے. بولنا نہیں آتا، کتاب پہنچائیے، تفاسیر پہنچائیے، لٹریچر پہنچائیے، آڈیوز ہیں، سب کچھ پہنچائیے، اجتماعیت میں آ جائیے، زیادہ مواقع ملیں گے انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے. یہ میری گفتگو کا آخری اور پانچواں حصہ تھا. پانچ باتیں ہم نے تبھی تفصیل سمجھی الحمدللہ. نمبر ایک، نعمتیں بے شمار، لیکن سب سے بڑی نعمت نعمتیں ہدایت، اور ہدایت کا آخری ایڈیشن قرآن حکیم. دوسری بات، قرآن فیصلہ کن کلام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہمارا عروج و زوال دنیا میں اس کے ساتھ وابستہ، ہماری آخرت کی کامیابی یا ناکامی اسی کے ساتھ وابستہ. تیسرا پوائنٹ، کیا کریں کہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو، ہم اس کو تھام لیں. پانچ حقوق سمجھے، نمبر ایک ایمان، نمبر دو تلاوت، نمبر تین سمجھنا، نمبر چار عمل کرنا اور کرانے کی جد و جہد کرنا، نمبر پانچ اس قرآن کے پیغام کو عام کرنا. چوتھی بات ہم نے سمجھی، دو ہی طرز عمل، اگر یہ حقوق ادا کرتے تو چند احادیث اور آیات آپ کے سامنے آئے، نہیں کرتے دوسرا طرز عمل بڑا خراب، اللہ بھی ایسے لوگوں کے خلاف، اللہ کے رسول بھی ایسے لوگوں کے خلاف، اور قرآن بھی ایسے لوگوں کے خلاف شکایت کرے گا. پانچویں بات، کچھ عملی باتیں ہم نے سمجھی کہ ایمان کیسے بڑھائیں، تلاوت کا شوق کیسے پیدا کریں، سمجھنے کے لیے کیا کریں، عمل کرنے اور کرانے کے لیے کیا محنت ہو، اور پہنچانے کے لیے کیا طرز عمل اختیار کیا جائے. یہ کچھ عملی ٹپس ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ گھنٹے بھر میں گفتگو تقریباً مکمل ہوئی، خاصا وقت میں نے آپ کا لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبہ ایثار کو اور صبر کو قبول فرمائے، اور جو کچھ حق بیان ہوا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنے اور ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اب جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ کچھ سوالات ہوں اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے، تو بہتر ہوگا تاکہ جو تشنگی میری گفتگو میں رہ جائے وہ آپ کے سوالات سے پوری ہو جائے. گزارش یہ کہ سوالات جو موضوع بیان ہوا اس کے حوالے سے ہوں. آپ کی ٹیبل سے پیڈز اور پین موجود ہیں، لکھ کر سوال دیجئے گا، ٹو دی پوائنٹ، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. بہت پیارا سوال ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سوال ایسے ہیں کہ جس سے میری تشنگی جو گفتگو کی وہ پوری ہو جائے. سوال یہ ہے کہ جو میں نے کہا اور جو کہ قرآن کی آیت ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف، اور میں نرس کیا ایک آیت کی روشنی میں، یعنی قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے. سوال یہ کہ یہ کیا ایک گروہ کا کام ہے یا ہر بندے کا کام، یعنی بندہ مومن کا. دراصل میری گفتگو میں جواب الحمدللہ آ چکا ہے. میں نے عرض کیا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کی روشنی میں، ترجمہ عرض کر رہا ہوں دوبارہ، کن تم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانو تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا. تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور بدی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو جو ایمان رکھتے ہو اس سے تو یہ مطالبہ ہے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے مانتے ہیں کہ نبوت آپ پر آ کر ختم ہو گئی، اب یہ نبیوں والا کام، انسانیت تک پہنچانے والا کام ہمارا فرض. یوں اس آیت کی روشنی میں، آل عمران 110 کی روشنی میں، یہ پوری امت کا فرض ہے. اور جیسے کہ میں نے حدیث سنائی بخاری شریف کی، بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی آتی ہے پہنچا دو، آپ نے کسی امتی کو محروم نہیں رکھا. اب جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور درست اشارہ فرمایا، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے گروہ ہو جو خیر کی طرف، انہیں قرآن کی طرف دعوت دے. تو یہ کیا ہے؟ تقاضا پوری امت سے ہے، لیکن اگر امت سو چکی ہو تو جو جاگ رہے ہوں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، اور اجتماعی طور پر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش جاری رکھنی ہے. اگر کچھ لوگ یا اکثر لوگ یہ کام نہیں کر رہے تو میرا اور آپ کا فرض ختم نہیں ہوتا. جو بیدار ہیں وہ یہ کام کیے چلے جائیں گروہ بن کر. مثلا ہماری عظیم اکثریت پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کر رہی، اس سے ہمارا نماز کی ادائیگی کا فرض ساقط نہیں ہوتا، ہمیں ادا بہرحال کرنی. اسی طرح پوری امت پر یہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام فرض ہے، لیکن اگر امت نہیں کری تو امت میں کچھ لوگ تو ہوں جو یہ کام کرے اور اجتماعی سطح پر کرے. یہ اس کی طرف اشارہ. جزاک اللہ. شاید ایک سوال خواتین کی طرف سے ہے. کیا ایسا پڑھنا چاہیے یا کرنا چاہیے جس سے آپ کا دل اللہ کی طرف ہی لگا رہے اور دنیا میں نہ لگے؟ آخرت کی فکر کو بار بار تازہ کرنے کی ضرورت. اور اگر آپ قرآن حکیم کا تجزیہ فرمائیے گا تو ایک تہائی قرآن یعنی 1/3 قرآن وہ آخرت پر گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا. خصوصاً قرآن حکیم کا آخری پارہ لیجئے, وہ تو ہے ہی گویا کہ آخرت کے اوپر. تو جتنا اپنی موت کو یاد رکھیں گے اور قبر کے سوالات اور زندگی کو یاد رکھیں گے, قیامت کے سوالات اور آخرت کی زندگی اور نتائج کے سامنے رکھیں گے, اتنا دنیا سے دل نکلے گا اور اللہ کی طرف انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے. اسی کو عام طور پر مراقبہ کہہ دیا جاتا ہے, یعنی موت کو یاد رکھنا, قبر کو یاد رکھنا اور قیامت کے سوالات اور وہاں کے نتیجوں کو یاد رکھنا. یہ کیجئے گا تو دل آپ سے آپ دنیا سے نکل کر اللہ کی طرف بڑھے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب, اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہم پر نظر کرم فرما, بے شک تو خوب توبہ قبول فرمانے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اے اللہ ہمیں قرآن کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان عطا فرما. اے اللہ اس کی باقاعدہ تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کرنے اور اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری, ہمارے والدین کی, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.